ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی،
کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پہ درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی آئیے آپ کو تلاوت سناتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ،
تو کیا تمہارے یہ لچھن یعنی انداز نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟
اولئک الذین لعنہم اللہ فأصمہم وأعمى أبصارہم،
یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔
افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها،
تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا بعضے دلوں پر ان کے کفل لگے ہیں؟
ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم،
بے شک وہ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے بعد اس کے کہ ہدایت ان پر کھل چکی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں دنیا میں مدتوں رہنے کی امید دلائی۔
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر،
یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا اتارا ہوا ناگوار ہے، ایک کام میں ہم تمہاری مانیں گے۔
والله يعلم اسرارهم،
اور اللہ ان کی چھپی ہوئی جانتا ہے۔
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم،
تو کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے ان کے منہ اور ان کی پیٹھیں مارتے ہوئے؟
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم،
یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے تابع ہوئے جس میں اللہ کی ناراضی ہے اور اس کی خوشی انہیں گوارا نہ ہوئی تو اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم،
کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے اس گھمنڈ میں ہیں کہ اللہ ان کے چھپے بیر یعنی چھپی دشمنی ظاہر نہ فرمائے گا؟
وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ،
اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان کو دکھا دیں کہ تم ان کی صورت سے پہچان لو اور ضرور تم انہیں بات کے اسلوب میں پہچان لو گے۔
وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ،
اور اللہ تمہارے عمل جانتا ہے۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
اور ضرور ہم تمہیں جانچیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کو اور تمہاری خبریں آزما لیں.
صدق اللہ العظیم.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی برکتیں عطا فرمائے، ہمارے حال پر رحمت فرمائے. پروگرام کا موضوع ہے اختیار، اور اختیار کی بات ہو اور اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی بات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں اس کی تو مثال نہیں ملتی. تو اس پر بھی انشاءاللہ الکریم ہم بات کریں گے، اور اسی عنوان کو لے کر کے ایک جہت اور بھی ہے جسے کہتے ہیں کہ عام طور پر معاشرے کے اندر جو چیزیں خرابی کی طرف جاتی ہیں، جو ڈس بیلنس معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس میں جب انسان کو اختیار ملتا ہے اور وہ اس اختیار کو نیگیٹو سینس کے اندر جب یوز کرتا ہے تو اس سے بھی بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں. اور انسان یوں بولیے کہ اتھارٹی ملنے کے بعد، یہ میں ایک عام نارمل جنرل پرسپیکٹیو میں بات کر رہا ہوں، لوگوں کے حالات و واقعات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ کیا بات ہے اور اس کی کیا مضمرات ہیں، اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر بات کریں گے اور اس سے اپنی آخرت کو سنوارنے والا کام کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے اور سننے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے، اور اللہ کریم قبول فرما کے ہمارا بیڑا پار لگایا، آمین. مدنی رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے کلام سنتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. باغ جنت میں نرالی چمنا رائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمنا رائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، گھٹا چھائی گئے ان کے گیسوں نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی گئے ان کے گیسوں نہیں، ان کے گیسوں نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی گئے ان کے ابرو جائی ہے، ان کے ابرو نہیں، ان کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یک جائی ہے،
پسند آئی ہے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے کیا مدینے پہ فدا
جب تیری یاد میں دنیا سے گیا
سے
عرش تک ایک دھوم ہے اللہ اللہ، فرش سے عرش تک ایک دھوم ہے اللہ اللہ، فرش سے عرش تک ایک دھوم ہے اللہ اللہ، اور ابھی سے
تبارک و تعالیٰ مدینہ منورہ کی عبادت حاضری عطا فرمائے، اور مکہ مکرمہ کی زیارت بھی عطا فرمائے، اور طبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے. اختیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، فیاض بھائی سے گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کی بات ہو تو کس کس اختیار کی بات کی جائے؟ فیاض بھائی کیا فرمائیں گے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اختیارات عطا فرمائے، اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اختیار عطا فرمایا تھا کہ آپ جس چیز کو چاہیں حلال فرما دیں اور آپ جس چیز کو چاہیں حرام فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، دین کو بیان فرمانے والے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا تھا، اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سونے کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے. لوگوں نے ان پہ اعتراض کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، سونے کی انگوٹھی مرد پر جائز نہیں ہے. تو اس پر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اور اسی دوران ایک سونے کی انگوٹھی مال غنیمت میں آئی. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ناظرین کی طرف نظر رحمت فرمائی اور اپنی نظر جھکا لی. دوبارہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی عمل فرمایا کہ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر اپنی مبارک نظریں نیچے فرما لیں. اور تیسری دفعہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی طرف دیکھا تو مجھے، یعنی کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے اشارہ کر کے فرمایا برا ادھر آؤ. فرماتے ہیں کہ جب میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا کہ اے برا، پہنو جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم پہناتے ہیں. تو حضرت برا فرماتے ہیں کہ اس وقت سے پھر میں نے یہ سونے کی انگوٹھی پہننا شروع کر دی.
کیا بات! تو یہ خاص ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، اور حضرت سلاکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جیسے کہ خالد بھائی
جی
فرمایا کہ سونے کے کنگن پہنایا جائے، حضرت سلاکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور پھر وقت آیا اور وہ سونے کے کنگن جناب سلاکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کسرا کے جو سونے کے کنگن تھے وہ پہنائے گئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی ہے، جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں. اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اختیار ہے. کوئی اور بندہ چاہے کہ میں اس کام کی، جیسے دین اسلام کا حکم ہے، اس میں کوئی تبدیلی کر دوں، رد و بدل کر دوں، آگے پیچھے کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا.
تو یہ ایک بات بڑی واضح اور کرسٹل کلیئر ہے کہ اب کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو بولے کہ جی آپ کو یہ معاف ہے بھائی, تمہیں نماز معاف ہے, تمہیں زکوٰۃ معاف ہے, تمہیں عشر معاف ہے, تمہیں یہ معاف ہے, تمہیں وہ معاف ہے. خالد بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین جل وعلا کی طرف سے شریعت لے کر آئے, اور صاحب شریعت ایسے تھے کہ جس پر جو چاہیں حلال کر دیں, جو چاہیں حرام فرما دیں, جس طرح سے بھی فیاض بھائی نے گفتگو فرمائی. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کا بڑے سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو سلمان, یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے مقتدا اور پیشوا رہے, وہ بھی اپنے امور میں اسی بات کو دیکھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا نہیں کیا تھا. حضور کی سیرت سے کوئی مثال ملتی ہے, یعنی باقاعدہ ان کی ایک شورا بنی ہوئی تھی اور وہ کسی بھی معاملے میں یہ دیکھا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت اشارتاً, کنایتاً, دلالتاً, کسی بھی طور پر ملتی ہے یا نہیں. اگر ملتی تو وہ کام کر لیا جاتا, اور اگر نہیں ملتی تو رک جایا کرتے. اور بس وہی اختیار تھا جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاص تھا. وہ جس کو چاہیں وہ اپنے پاس سے عطا فرما کر کہیں کہ تم یہ تقسیم کر دو, تمہارا ادا ہو جائے گا.
کیا بات,
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی اگر یہ کام کرتا ہے نا تو وہ انہی کی طرح ہوگا جیسے بنی اسرائیل میں انبیاء کرام علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ میں دین کا نظام آیا اور جنہوں نے اس کے احکامات کو بیان کرنا شروع کیا, تو انہوں نے کیا کیا, وہ یہ کیا کرتے کہ لوگوں سے تھوڑے پیسے لے لیتے, اور تھوڑے پیسے لینے کے بعد ان کی مرضی کے مطابق مسئلہ بیان کر دیا. لا الہ الا اللہ, جس کو تحریف کہا گیا. رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں اس میں تبدیل اور تحریف دونوں طرح کے الفاظوں کے ساتھ اس کو بیان
فرما,
یعنی ایک تو کام بھی الٹے کر رہے ہیں, ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کو غیر معنی موضوع لہو میں استعمال کر رہے ہیں. اور یہ یوں سمجھیں یہ لفظ میں نے کہا ہے غیر معنی موضوع لہو, عام طور پر اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے. لیکن یہ جو اختیارات والا معاملہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرنے والا معاملہ ہے, یہ وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جان بوجھ کر قصدن, کہ یعنی بنی اسرائیل میں بھی علماء کا یہ کام کیا بیان کیا گیا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کی بربادیوں کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ جس کو اللہ کریم نے حلال فرمایا ہے انہوں نے اپنی مرضی سے, اپنی منشا سے, اپنے اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس کو تبدیل کر دیا. قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا, تھوڑی قیمت کے بدلے میری آیتوں کو بیچو نہیں. یہاں علماء نے بڑی زبردست تفسیر اور تعبیر ارشاد فرمائی, فرمایا کہ تھوڑی قیمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہنگے داموں بیچا جائے, بلکہ فرمایا کہ ساری دنیا بھی تمہیں تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی جائے, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرنے کے بعد اس کے ٹھہرائے ہوئے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہنے کے بعد بندہ جس عذاب میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے, اس عذاب سے فدیے کے لیے یہ ساری دنیا بھی اس کو دینی پڑے تو بھی یہ بہت تھوڑا ہے, یہ اس کی جان بخشی نہیں کروا سکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے.
درست,
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شریعت کو مکمل فرما دیا اور رب العالمین نے ارشاد فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم, رب العالمین نے ارشاد فرمایا واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا,
سبحان اللہ,
کہ رب العالمین نے اپنی نعمت کو تمام فرما دیا, دین کو کامل فرما دیا, اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پیش فرما دیا, اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے کہ تم اسلام کو قبول کرو. تو اب اسلام تو حضور نے بیان فرمایا ہے,
صحیح.
اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام دیا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑے جا رہا ہوں, ایسی ملت پر چھوڑے جا رہا ہوں, فرمایا لیلہا کنہارہا, اس کی رات بھی ایسے ہی روشن ہے جیسے دن روشن ہے.
سبحان اللہ,
بعض لوگ مسائل میں اس قدر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں حالانکہ حلال و حرام واضح. حضور نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین, بین کا مطلب بالکل واضح ہے, یہ مطلب عقل صحیح کے ساتھ آپ اس کا مشاہدہ کریں تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن میں کسی کو نقصان پہنچا کر اگر اپنا فائدہ لینا چاہ رہا ہوں تو اگرچہ فائدہ میرا ہے لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے یہ طریقہ کار غلط ہو جائے گا، فوراً انسان کا دل اس بات پر ملامت کرتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شریعت کے اصولوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیلہا کنہاریہا، اس کی رات بھی ایسے روشن ہے جیسے دن روشن ہوا کرتا ہے، تو لہٰذا بندے کو چاہیے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال فرما دیا، ٹھیک ہے، جائز ہے، درست ہے، حلال ہے، جو وہاں سے حرام فرما دیا گیا وہاں سے حرام ہونا چاہیے۔ سلمان بھائی، یہاں پر میں ایک عوامی مزاج کی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔
جی بالکل،
بعض ہماری عوام، یا یوں سمجھیں کہ عوام ہی بہرحال کہلائے گی، وہ کہتے ہیں بات بات پر بھی اللہ یہ کہتا ہے،
جی
اللہ نے یہ کہا ہے، بھائی دین تو یہ کہتا ہے، دین نے تو یوں نہیں کہا۔ اب وہ یہ کرنے کے بعد نا، جو بات اللہ اور اس کے رسول نے نہیں فرمائی لیکن ان کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے، اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ یعنی مثال بھائی، ناظرین سے میں پھر عرض کروں کہ ناراض نہیں ہوئیے گا، لیکن دیکھیے گا کہ یہ غلطی کہیں ہم تو نہیں کر رہے، یہ غلطی ہمیں خدا نہ خواستہ جہنم کے قریب نہ لے جائے۔ ہم بسا اوقات عہدوں میں بڑے ہوتے ہیں، رتبوں میں بڑے ہوتے ہیں، رشتوں میں بڑے ہوتے ہیں، اور اپنے ماتحت سے ایسی بات کروا رہے ہوتے ہیں، ایک تو ناجائز کام کا مشورہ دیں گے اسے،
اور اوپر سے ہاں ملوا رہے ہوتے،
کروائیں گے اس سے، اور پھر کہیں گے کہ اللہ بڑوں کی بات ماننے کا حکم نہیں دیتا۔ بھائی ناجائز کروا کر آپ کون سی بات منوانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی ایک طرف تو آپ آدھی بات صحیح کر رہے ہیں کہ بڑوں کی بات مانی جائے، والدین کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کرائی جائے، لیکن کیا والدین کو یہ اجازت ہے کہ وہ ناجائز کام اپنے بچے سے کروائے اور پھر کہیں کہ تم ہماری اطاعت کرو کیونکہ ہماری اطاعت کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے؟ تو ایسے مواقع پر ایسی باتوں کو خوب سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں اور کیا کروانے جا رہے ہیں۔
درست فرمایا خالد بھائی، میں ایک بات ایڈ کروں یہاں پر، صبح صبح کا جو ہے وہ ٹائم ہے، تو یوں ہی یہ غالباً سن 2009 سے 2011 کے بیچ کی بات ہوگی جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے۔
اچھا جی،
جامع المینا کی چھٹی تھی اور میں ایک مسجد میں امام تھا، اور جیسے چھٹی تھی تو جامع میں تو نہیں آنا، تو ناشتہ کرنے کے لیے کسی ہوٹل پر چلے گیا۔ جب آپ امامت کرواتے ہیں تو لوگوں سے آپ کی ہیلو ہائی ہو جاتی ہے، ہاؤ ناؤ ہو جاتی ہے، تو وہاں نا ایک فروٹ بیچنے والا آدمی تھا، تو وہ آ کے میرے ساتھ جہاں بیٹھ گیا، تو بات چیت جو ہے وہ شروع ہوئی، تو میں نے کہا چائے منگاؤں آپ کے لیے، بہرحال جی چائے بھی آ گئی ان کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد تو انہوں نے یہ کہا، اللہ یہ فرماتا ہے، ایسے نہیں جیسے بندے کو ایک جھٹکا لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کرنٹ جیسے لگتی ہے،
اچانک یہ بات کہاں سے آ گئی،
یہ کہاں سے آ گئی، اللہ یہ فرماتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات رسپونڈ جو کرنا ہوتا ہے وہ ایک طریقے سلیقے سے جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، کہ بندہ جو ہے نا یہ ضد بھی اس کے اس میں نہ آئے اور بات سمجھ بھی جائے، یعنی ایک طریقے سے بات کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے ساتھ کچھ ہی دیر بعد کہا کہ اللہ یہ نہیں فرماتا۔ میں نے کہا آپ نے بھی پہلے کہا کہ اللہ یہ فرماتا ہے، اور ابھی آپ نے کہا اللہ یہ نہیں فرماتا، یہ قرآن میں کہاں مضمون بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کی روشنی میں یہ مضمون کہاں بیان کیا؟ تو مجھے یوں لگا کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ
گرفت ہو گئی،
میں نے جو ہے نا وہ جو نہ کہنے کا تھا وہ کہا ہے۔ پھر ان کو میں نے کہا کہ اس طرح بات نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے وہی بات کرتے ہیں کہ جو بات درست ہو، یہ بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے۔
بالکل صحیح،
حتیٰ کہ جو احادیث ہیں، یعنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دینا کہ جو حدیث نہیں ہے، متواتر روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علیہ متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر ایک ایسی بات کرے گا کہ جو میں نے ارشاد نہیں فرمائی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ اور یہ روایت 70 سے زیادہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے روایت ہے حدیث مبارکہ, اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ دین کے معاملے میں جب ہم گفتگو کریں, اللہ کا فرمان یہ ہے, اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں, تو کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے. اور بالخصوص جب ہم کوئی ریفرنس دیں تو پھر اس میں علماء سے مدد, پھر جو اس کے ماہرین ہیں ان سے مدد لینا بے حد ضروری ہے اس حوالے سے.
اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اختیار پر بات ہو رہی تھی, واپس وہیں پر جو ہے وہ آتے ہیں. موضوع جو ہے وہ کنکلوڈ ہو گیا اور یہ بات بھی واضح ہو گئی. دوبارہ اختیار
جی, اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم بات کر رہے تھے کہ حدیث مبارکہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ قد افترض علیہم خمس صلوات فی کل یوم و لیلہ, کہ اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض فرما دی ہیں. تو یہ اللہ کا ایک عام حکم ہے. علماء نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اختیارات کی ایک قسم یہ ارشاد فرمائی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے عام حکم کو خاص فرما سکتے ہیں.
اللہ اللہ اللہ,
یعنی عام حکم تھا کہ ہر مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب اسلام لائے اس شرط پر کہ وہ 2 ہی نماز ادا کریں گے. اور یہ تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اختیار کہ جس میں آپ نے 5 نمازوں کی جگہ 2 نمازوں کی اجازت ارشاد فرما دی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات میں حضرت سیدنا تمیم داری یہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی, یا رسول اللہ مجھے جو میرا آبائی بستی ہے, علاقہ ہے, وہ مجھے عطا فرما دیں. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تمہارا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کی طرف سے جو آپ کو اختیارات حاصل تھے آپ نے مجھے وہ لکھ کر عطا بھی فرما دیا, یہ تمہارا ہے. اور پھر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شام فتح ہوا تو اس وقت حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ یہ خط لے کر بارگاہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ میرے ملک میں عطا فرما دیا ہے, تو آپ مجھے ارشاد عطا فرما دیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چیز ان کے ملک میں عطا فرما دی. تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اختیارات کی چند مثالیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس قدر اختیار عطا فرمائے ہوئے تھے.
صحابہ کرام علیہ رضوان کے اختیارات کو تسلیم کرنا بھی بندہ دیکھے تو کس دور میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے یہ حلال ہو جائے گا, تمہیں یہ مل جائے گا. جس طرح تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی, حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی, حالانکہ ان سے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کب وعدہ فرمایا تھا, جب آخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آ رہے تھے. ہجرت کے موقع پر یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے, پکڑنے کے لیے آئے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا زمین کو. حضور کے اختیارات پر یہ بات اگر یوں بھی نوٹ کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو ارشاد فرمایا تھا, اے زمین اس کو پکڑ لے. تو ہوا یہ تھا کہ جس گھوڑے پر وہ آ رہے تھے وہ گھوڑا زمین میں دھس گیا تھا, زمین نے اسے پکڑ لیا تھا. یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اختیارات کا چلنا, ایک تو اختیارات ہونا, بسا اوقات کسی کے پاس اختیار ہوتا ہے لیکن نیچے والے اس کا اختیار مانتے نہیں ہیں, اور یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اختیار ہے کہ وہ آسمان پر اشارہ کریں تو چاند اشارے پر اختیار کو مان لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمین کو فرمائے تو زمین گھوڑے کو پکڑ لیتی ہے. تو جب ان کا گھوڑا پکڑا گیا اب وہ آگے نہیں بڑھتا تھا تو یہ بڑے پریشان ہوئے, معافیاں مانگی. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے معاف کر دیا, کہا آپ پیچھے نہیں آنا. لیکن تھوڑی دیر بعد پھر وہ جو انعام کا ایک لالچ تھا, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پکڑنے میں یا ان کو پتہ بتانے میں کفار نے وہاں انعام کا بڑا لالچ دیا ہوا تھا کہ اتنے اتنے اونٹ ملیں گے تمہیں, تو یہ پھر دوبارہ پیچھے ہوئے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ یہی کیا, زمین کو ارشاد فرمایا تو اب گھوڑا پہلے سے زیادہ دھنس گیا. پھر تیسری مرتبہ جب یہ پھر آئے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس دنیا کے لالچ میں پھر رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسرا کی کنگن عطا فرمائے گا. تو یہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہوگا, لیکن بہرحال کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات اور کمالات کو دیکھ چکے تھے تو اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر چارہ نہیں تھا. ایمان بھی لے آئے, جھنڈا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا، جو پہلا جھنڈا اس سفر ہجرت کے موقع پر اٹھانے والے صحابی ہیں وہ حضرت سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اب جب مدینہ ہم جا ہی رہے ہیں اور میں بھی آپ کے قافلے میں شریک ہو گیا ہوں، تو اب ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا داخلہ جو ہے وہ مدینہ میں ایک علم کے ساتھ ہونا چاہیے، ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو پھر اس قافلے میں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے امامے کو جو سر پر باندھے ہوئے تھے وہ اسے کھول کر ڈنڈے پر لگایا اور اس کا جھنڈا بنایا، اور باقاعدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ پھر مدینہ منورہ میں آیا۔ اچھا، یہ اس دور کی بات ہے جب سفر ہجرت ہو رہا ہے، اور کسرا فتح کب ہوا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اس وقت حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ہے، اور اتنے عرصے بعد، حالانکہ سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمومی تعلیم عطا فرمائی، جو ایک عام حکم بیان فرمایا، وہ یہی تھا کہ یہ سونا ہے اور مردوں پر حرام ہے، تو مرد تو اس سے بچا کرتے تھے۔ لیکن جب ان کے لیے وہ فتح ہو کر کنگن آئے اس کے، تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مجھے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو مینو ان قبول فرما رہے ہیں کہ جب حضور نے فرما دیا تھا تمہیں ملنے ہیں، تو اب یہ لو، یہ تم اپنے ہاتھ سے۔ ایک روایت کے مطابق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنگن حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائے، اس لیے کیونکہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا تھا کہ تمہیں یہ ملیں گے، تو اپنے ہاتھوں سے عطا فرمائے۔ مسلمان میں یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مبارک جملے اپنے لبوں سے جاری فرما دیے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہے، اسے زمین و آسمان قبول کرتے ہیں، ان کی مخلوق قبول کرتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے اس بات کو ایسے ہی قبول کرتے ہیں جیسا حضور نے ارشاد فرما دیا۔
مرحبا۔
کونین دے دیے تیرے اختیار میں،
مرحبا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک بھی ہیں، اور جس کو جنت میں جو چاہیں عطا فرما دیں۔
سبحان اللہ،
یہ بھی حضور کی ہی شان ہے۔
کیا بات،
جنت کے اندر کوئی خاص محل کا جو ہے وہ مالک بنا دیں، یہ اختیار مصطفیٰ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت عطا فرمائی ہے صحابہ کرام علی رضوان کو، اشرا مبشرہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں بارگاہ رسالت سے جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت عطا فرمائی ہے کہ آپ نے جنت خریدی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی بات کریں، اور حضور کے تو جو ہے وہ ہاتھ کی بات کریں، حضور کی نگاہ کی بات کریں، حضور کے چہرے کی بات کریں، حضور کے کہے ہوئے الفاظ کی بات کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی بات کریں، کیا کیا جو ہے وہ بات کریں۔ بات کرتے جائیں گے تو مضمون آپ کے سامنے آتا جائے گا، اور مضمون بیان کرنے کے بعد آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا
نہ ہوا۔ میرے لیے سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ نے لکھا نا کہ تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت،
سبحان اللہ،
تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے۔ شہنشاہ جو ہوتا ہے آپ دیکھیں تو بادشاہ شہنشاہ، وہ ایک ملک کا، ایک ریاست کا حاکم ہوتا ہے۔
کیا بات،
ساری ریاست اس کی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی ریاست میں بھی افراد موجود ہوتے ہیں جن کا اعلان یہ ہوتا ہے یہ ہمارا ہے، یہ ایریا ہمارا ہے، یہ جگہ ہماری ہے، لیکن دراصل وہ جو بعد والے ہوتے ہیں وہ بھی جواب دے ہوتے ہیں اپنے بادشاہ کو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت عطا فرما دی، جس کو چاہا تقسیم کر دیا، تقسیم کرنے پہ دے دی, جس کو چاہا خریدنے پر دے دی. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اختیار ہے, لیکن اس کے باوجود شہنشاہانہ جو انداز ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا, وہ جنت میں ہوگا. اور گویا یہ اختیار ایک شاہی اختیار ہے کہ اس کے ذیل میں لوگوں کو بھی با اختیار کیا جاتا ہے, لیکن ان کو با اختیار کرنے سے وہ شاہی اختیار و اقتدار جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے جو اختیار عطا فرمایا اس کو, سلمان میں ایک شعر سناتا ہوں, یہ واقعات آپ نے سنانا ہے
جی,
یا انشاءاللہ ہم شیئرنگ کر لیں گے. کسی پنجابی شاعر نے کہا, اور اگر پنجابی غلط ہو تو وہ بھی آپ نے ہی درست کرنی ہے, کہا کہ وہ ٹوٹے ہوئے ہتھ جوڑ دا, وہ کڈی ہوئی آنکھ موڑ دا, جے چاہے سونا گٹ کو بغیر وہ کھجیاں اگا جان دا.
کیا بات,
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اختیارات کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ ٹوٹ جائے جنگ کے دوران ہی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے لعاب دہن اقدس لگا کر جوڑ دیتے ہیں. آنکھ اگر بہ جائے, رخسار پر آ جائے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر حاضر ہوا جاتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں اسے رکھو, اور پھر لعاب دہن لگا کر جوڑ دیتے ہیں تو وہ آنکھ پہلے کی طرح روشن ہو جاتی ہے جیسے پہلے روشن تھی. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات ہیں, یہ اختیارات ہیں. اور وہ کہا کسی نے کہ وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں, انہیں اختیار دیا گیا,
سبحان اللہ,
وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں,
انہیں اختیار دیا,
انہیں
گیا,
اختیار دیا گیا.
کیا بات, سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے, سبحان اللہ. حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک, تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک, راج تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے, میں یہ بات واضح کر
رہا ہوں.
اللہ کریم نے یہ خزانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں, اور یہ عظمتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں. آپ دیکھیں حضور کے اشارے سے کام ہو رہا ہے, بادل پھٹ رہے ہیں حضور کے کیا ہے, اشارے سے. فما یشیر بیدہ الی ناحیۃ من الصحاب الا ان فرجت, اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں, اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر رہے ہیں, تو جہاں جہاں حضور کا اشارہ جا رہا ہے بادل پھٹتے جا رہے ہیں, روشنی ہوتی جا رہی ہے, دور ہوتے جا رہے ہیں بادل وہاں سے. یہ حضور کے اشارے کی برکت ہے. نبی کریم کے اشارے سے دیکھیں آپ, پتھر ٹوٹ کر پانی پر تیرتا ہوا آ رہا ہے, اور جو حضور جو ہے وہ مطالبہ حضور سے کیا گیا ہے, اس مطالبے کو کیا کر رہا ہے, پورا کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا تو کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. حضور کا پیغام لے جا کر کے کوئی غیر مسلم حضور کا پیغام لے جا کر کے درخت کو سنائے کہ آقا کریم یاد فرما رہے ہیں, وہ درخت چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. تو جس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہو, یہ شان ہو, یہ ان کا مرتبہ ہو, تو ہم ان کے اختیارات کو کیا جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. بہرحال یہ اللہ کریم کی عطا کردہ شان ہے, یہ عظمت ہے جو اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. مدنی چلے کے ناظرین, اس موضوع کو ہم لے کر کے آگے بڑھتے جائیں گے, چلتے جائیں گے, تو بہت ساری چیزیں اور بھی انشاءاللہ الکریم اس میں بیان کی جا سکتی ہیں. اور خالد بھائی, یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس جب اختیار آتا ہے فیاض بھائی, تو پھر لوگ جو ہے وہ یوں بولیں کہ بعض اوقات انسان کو انسان نہیں سمجھتے, اس پر کیا فرمائیں گے؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں, سلمان بھائی میں سمجھتا ہوں بنیادی تعلیم جو عطا فرمائی نا, یعنی آپ دیکھیں فرمایا جا رہا ہے کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے
جی,
بلکہ یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا
جی,
اپنے غصے کو قابو میں رکھنا, یہ طاقت مندی کی یا یہ طاقتور ہونے کی علامت قرار دیا گیا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو آپ دیکھیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی جس طرح سے تربیت ہوئی نا, جا بجا آپ کو اس طرح کے مظاہر دیکھنے کو ملیں گے, اس طرح کے مواقع دیکھنے کو ملیں گے کہ اگلا بالکل ہاتھوں میں ہے, چاہیں تو اس سے بدلہ لے لیں, لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر کا معاملہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا, تو صحابہ کرام علی مردوان اس کو اختیار کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے کردار کو دیکھ لیا جائے تو یہ فاتح مکہ والا جو معاملہ ہے انداز ایسا ہے, کتنی فوج ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, سارا جو وہ افراد سامنے موجود ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا ہے, زد و کوب کیا ہے, نعوذ باللہ برے کلمات حضور کے لیے کہیں, لیکن جب یہ اس پوزیشن میں ہے کہ یہ تو نہیں کہ بندہ پٹ رہا ہے تو اب دل میں ہی برا کہہ رہا ہوتا ہے اور کسی کو معافی کر رہا ہوتا ہے, لیکن بلا تشبیہ بلا تمثیل, مطلب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے تو موازنہ بنتا ہی نہیں نا کسی کا. لیکن یہاں ہم دیکھیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سارے اختیارات کے ساتھ
جی,
پوری فورس کے ساتھ اور یوں سمجھے کہ صحیح کر و فر کے ساتھ, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں ہمارے حق میں کر دی ہیں, چیزوں کے نتائج جو ہے وہ اب وہ آ رہے ہیں جو ہمیں ہمارے لیے دنیاوی طور پر بھی ظاہری طور پر بھی فائدہ مند ہے اور باطنی طور پر بھی فائدہ مند ہے. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز ہے وہ شکر گزاری والا ہے, بندے کو نعمتیں ملیں تو پھر اضافہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نعمت دینے والے کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اس نے معاملوں کو درست کر دیا, اس نے کاموں کو سیدھا کر دیا, ورنہ میرا اختیار کیا تھا. ہم دیکھیں جو ہمیں ہمارے بزرگوں کی طرف سے لاحول شریف پڑھنے کی تعلیم ہے, اس میں بنیادی طور پر تو ہمارے نفس کی تربیت ہے,
ایسی بات
نہ نیکی کرنے کی مجھے توفیق نہ میں اتنی طاقت کے میں گناہ سے بچ سکوں, لیکن بچانے والا کون ہے؟
اللہ ہے,
اللہ باللہ, مگر اللہ ہی بچاتا. جب ہم اس بات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ریئلائز کر رہے ہوتے ہیں
جی,
تو پھر ہم اپنی اس زندگی میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں
جی,
کہ ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں, جو اختیار مل رہا ہے, جہاں پر تھوڑا سا مجھے تسلط مل رہا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے ہے. اور پھر جب مسلمان عقیدہ آخرت کو سامنے رکھتا ہے نا
جی,
کہ مجھے جو مل گیا وہ میں اس کا مالک حقیقی نہیں بن گیا, بلکہ انسان کو جو ملکیت ملتی ہے وہ وقتی ملکیت ہے
جی,
مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اس کی بارگاہ میں بندے کو حاضر ہونا ہے, پھر وہاں جا کر جواب دینا ہے کہ ایسا کیوں کیا. اصل میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اختیار میں ہوتا ہے کسی کی زندگی کا فیصلہ, وہ قلم چلا دیں تو بندہ مر جائے
جی,
وہ قلم چلا دیں تو یوں سمجھے کہ فوجوں کی فوجیں لڑ جائیں, بلکہ اس کو ڈومیسٹک لیول پر یا گھریلو زندگی کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو بسا اوقات والدین کے ہاتھ میں ہوتا ہے بچوں کے معاملات میں صلح کروانا
جی,
اور وہ چاہیں تو ان کا فیصلہ نافذ ہو جائے, لیکن لوگ اپنے اختیارات کا غلط فائدہ اٹھا کر
جی,
یا جہاں اختیار استعمال کرنا ہے
جی,
وہاں اختیار استعمال نہ کر کے
جی,
ایسا دروازہ کھولتے ہیں جھگڑے کا
جی,
کہ پھر وہ بند نہیں ہو رہا ہوتا.
خالد بھائی اس میں بھی جو ایک وجہ ہے نا
جی,
یہ ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے نا
ہاں,
اس کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہم یہ ظاہر سی بات ڈومیسٹک لیول کی جو آپ نے بات کی, ہم اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں, ایک خاندان ہے. مثال کے طور پر ہم دو بھائی ہیں ٹھیک ہے, اب یہ عمر فیاض بھائی اور مدنی رضا بھائی ان کو لے لیں کہ یہ ہمارے کیا ہیں چچا کے بیٹے ہیں, لیٹس سپوز فرض کر لیں آپ
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے. اب سلمان بھائی خالد بھائی کا جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے, معاذ اللہ اللہ نہ کرے حق کھا رہا ہے, بھائی کا حق کھا رہا ہے. ان کو بھی پتا ہے, بھائی دکھائیں ذرا مدنی رضا بھائی کو دکھائیں, ان کو بھی پتا ہے کہ یہ حق کھا رہا ہے, ان کو بھی پتا ہے کیا کر رہا ہے, حق
کھا
رہا ہے, دونوں کو پتا ہے حق کھا رہا ہے, کہیں بیٹھیں گے بات ہوگی ٹھیک ہے, یہ بھی بیٹھے ہوئے
صحیح
مسئلہ حل کرنے کے لیے یا جو بھی کلیش ہے اس کے لیے بات ہو رہی ہے آپس میں, یہ بھی نہیں بول رہے یہ بھی نہیں بول رہے. اچھا آپ الگ سے ملیں گے, یہ بھی بولیں گے بھئی یہ بڑا بھائی ہے کر غلط رہا ہے, لیکن سامنے کیا ہے اس کے سامنے نہیں بولیں گے. اچھا سامنے بولنے کے بھی دو وجوہات, نہ بولنے کی بھی دو وجوہات, ایک تو ہے اس کے شر سے بچنا, بھی بول تو دیں گے لیکن بول کے کیا ہوں گے, خود ہی ایک گھومن گھیری ہے اس میں جو ہے پھنس جائیں گے, ٹربل میں آ جائیں گے, پریشانی میں آ جائیں گے, جو ہے نا وہ پریشان ہو جائیں گے, فساد کا دروازہ جو ہے نا کھل جائے گا, اپنے بھی اس میں ڈگڑے جائیں گے. تو یہ بعض اوقات بندے کو یہ چیز ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے بولنے سے روکتی ہے, عموماً ایسا نہیں ہوتا, بالخصوص جو ڈومیسٹک لیول پر جو گھریلو اعتبار سے جو پرابلمز ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, جو پرابلم ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی بولیں گے تو ہمیں جو ہے نا وہ کوئی نقصان پہنچے گا، ایسا نہیں ہوتا، لیکن لوگ نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ صرف کیا ہے، اس کے پاس چار پیسے اس لیے کوئی نہیں بولے گا، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے ادھر بھی، اس کے بارے میں بول کے ہمیں کیا ملنا ہے، کیا ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جب ہمیں پتا ہے کہ بیٹھے ہوئے بات ہو رہی ہے ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے یا جو بھی صورتحال، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز یہ یوں نہیں یہ یوں ہے،
صحیح،
اور ہمارے پاس موقع بھی ہے، ہم بول بھی سکتے ہیں، اور دو بندے مل کر کے ایک جو ہے وہ بندے پر ایک مورل پریشر بھی جو کریٹ کر سکتے ہیں اور کسی کا حق دلا سکتے ہیں، دلانا چاہیے. یہ اختیار استعمال کرنا چاہیے اپنا، بندے کے پاس اگر یہ ہے تو اس کو اختیار کو استعمال کرے اور حق دلانے کی کوشش کی جائے. یہ میں عرض کروں، دوسرے کا حق دلانے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، اس کو گول مول کر دیتے ہیں، کچھ تم لے لو، کچھ کیا ہے تم لے لو. مثال کے طور پر یہ گلاس اور مائک ہے، یہ میرا اور خالد بھائی کا، اس کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں. میرا اور خالد بھائی کا آپس میں کلیش ہو گیا، یہ مائک اور گلاس دونوں کس کا ہے، خالد بھائی کا، فرض کر لیں آپ یہ خالد بھائی کا، ٹھیک ہے. تو اب فیصلہ کروانے والے کیا کر رہے ہیں، اچھا ایسا کریں مائک آپ رکھ لیں گلاس ان کو دے دیں، یا گلاس آپ رکھ لیں مائک جو ہے نا وہ سلمان بھائی کو دے دیں. بھائی کیوں دے دیں بھائی،
صحیح،
کیوں مائک، جب اس کا ہے ہی نہیں، ہمیں بھی پتا ہے نہیں ہے، اور جو یہ کر رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ میرا نہیں ہے. پتا ہوتا ہے بندے کو کیا میرا ہے کیا میرا نہیں ہے، کتنی زمین میری ہے کتنی زمین میری نہیں ہے، کون سی جائیداد میری ہے کون سی جائیداد میری نہیں ہے، سب بندے کو پتا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات سانپ فطرت بندہ بن کر کیا کرتا ہے، ایک چیز کی جگہ کے اوپر جو اپنا پھن پھیلائے بیٹھ جاتا ہے. اور یاد رکھیے، جو سانپ پھن پھیلا کے بیٹھتا ہے نا، اس کا لوگ ساری کچلتے ہیں. اس کا یاد رکھیے گا، سانپ کی نہ دم پہ کوئی سوٹی مارے گا، نہ کوئی اس کے باقی حصے پر کوئی جو ہے وہ لٹھ مارے گا، اس کے سر کے اوپر جو ہے نا وار کیا جاتا ہے، کیونکہ سر اٹھایا نا اس نے، سر اٹھایا ہے، لہذا اس کے سر پر ہی ضرب لگائی جائے گی، کیونکہ مرنا اس نے، جس سر کو اٹھایا ہے اسی سر کو کچلا جائے گا تو یہ مرے گا. تو جو سانپ ہے نا رینگ کے گزر جاتا ہے تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن جہاں پھن پھیلا کھڑا ہوتا ہے وہاں لوگ پھر اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ مارتے ہیں. اور سر پر اگر نہ بھی مارے، پھر ایک اور طریقہ بھی، جن کو جو ہوتے ہیں شکاری، وہ پھر کیا کر لیتے ہیں، وہ اس کا زہر نکال دیتے ہیں. جس چیز کے اوپر یہ سارا اس کا جو ہے وہ دہشت ہے، وہ دہشت ہی کیا کر دیتے ہیں، بیچ میں سے کیا ہے اس کو نکال دیتے ہیں. بالکل جناب، اب کیا ہے، اب شوں شوں کرتا رہے، جتنی مرضی آواز جو ہے وہ نکالتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے، اور جہاں ہم حق دلوا سکتے ہیں وہاں پر سامنے والے کا حق دلائیں. اللہ کریم نے اختیار دیا ہوا ہے، اختیار استعمال کریں. حق جو ہے وہ دلانا جس کی ذمہ داری ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے نا وہ زمین کا مثال کے طور پر فیصلہ ہے، زمین کا فیصلہ ہے، اور میرا کام ہے، میں نے فیصلہ کرنا بھائی یہ زمین کس کی ہے، ہو کیا رہا ہے. بعض اوقات جو حق دار ہے وہ رشوت دینے پر مجبور ہے. یہ میں نے یہ بھی ایک بات سنی خالد بھائی، یہ خود یعنی جن پر بیت رہا ہے انہوں نے جو ہے بتایا، انہوں نے کہا جی ہماری زمین کا مسئلہ تھا، زمین ہم نے خرید لی تھی لیکن کاغذات میں کیا ہوا، اس کا انتقال نہیں ہوا. ہمارے ہاں جیسے بالخصوص میں اگر بات کروں، پنجاب کی اگر بات کروں، تو اس میں زمین کا انتقال ہو جانا یہ کیا ہے، بہت ضروری ہے. رجسٹری ہو جائے، انتقال ہو جائے، یہ ایک ضروری کام ہے، ورنہ آپ قانونی طور کے اوپر اس کے مالک کون ہیں، آپ ہی ہیں. جیسے آپ نے اگر وہ زمین مجھے بیچ دی،
صحیح،
میں نے وہ خرید لی، آپ سے پیسے دے دیے، قبضہ بھی اس پہ کر لیا، شرعاً یہ معاملہ ہو گیا،
صحیح.
لیکن قانونی طور پر اگر وہ زمین ریکارڈ میں سے میرے نام پر انتقال نہیں ہوئی، تو اس کے کل کو جو ہے نا وہ جو بھی اس کے قانونی طور پر مالک ہیں وہ کون ہیں، وہ آپ ہی ہیں.
ٹرانسفر لیٹر پر ہی ہوگا،
ٹرانسفر لیٹر پر ہی ہوگا. زمین کا انتقال کروانا کیا ہے، یہ ضروری ہے کاغذات کے اندر. آپس میں جب بھی لین دین کریں، آپ زمین لے رہے ہیں دے رہے ہیں، تو اس میں انتقال ضرور کروائیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس میں پیسے لگتے ہیں، اس کی فیس ہوتی ہے، پیسے لگتے ہیں اس میں. لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا جی کرا لیں جی، یہ ایک ہی کوئی گال لے جی، ایک ہی بات ہے، اپنے تو گھر کی بات ہے، مسئلہ تھوڑی ہے. لیکن پھر جب حالات بدلتے ہیں تو پھر باتیں کیا ہو جاتی ہیں، بدلتی ہیں. بھائی بہن کا آپس میں جو ہے پرابلم یہ ہوا، بہن نے بھائی کو پیسے دے کے زمین خریدی، اور بھائی کے نام سے چونکہ اس کا انتقال نہیں ہوا, وہ یہی بات تھی, بھائی ہے لے لیں گے انتقال کی, بھاگ کے تھوڑی جا رہے ہیں. اگر کوئی ایسا بندہ بات کرے بھی تو اس کو پھر مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں, مشکوک نظروں سے نہ دیکھیں, وہ صحیح بات کہہ رہا ہے. قرض کسی کو دے رہے ہیں تو اس کو لکھ لیں, اور اگر آپ قرض کسی کو دے رہے ہیں اور ساتھ میں کسی بندے نے بیٹھا ہوا کہا بھائی, جیسے فیاض بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے, یہ بولیں بھائی اس کو لکھ لیں, بھائی سلمان بھائی آپ خالد بھائی کو قرض دے رہے ہیں تو اس کو کیا کر لیں, لکھ لیں. تو اس پہ نہ سلمان بھائی کو ناراض ہونا چاہیے نہ خالد بھائی کو ناراض ہونا چاہیے, آپ کا بیچ میں کیا کام ہے, آپ کیوں بیچ میں بول رہے ہیں, صحیح بات کر رہے ہیں, لکھ لیں, قرآن کا حکم ہے. بہرحال تو وہ جو ہوا یوں کہ نہیں کیا ٹرانسفر, زمین جو ہے وہ نہیں ہوئی بہن کے نام کے اوپر, نتیجہ کیا نکلا, نتیجہ یہ نکلا بعد میں وقت گزرا پھر جھگڑا ہو گیا, جھگڑا ہو گیا اور نتیجہ کیا نکلا, چونکہ وہ بھائی ہی اس زمین کا کیا تھا مالک تھا, لہذا اس زمین کو آگے کیا کر دیا, بیچ دیا. اس وقت وہ زمین بیچی تھی مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے کی,
اللہ,
اور آج وہ کتنے کی ہے, آج وہ ہے 40 لاکھ روپے کی. تو 2 لاکھ ادھر سے بھی لیے ہوئے, 40 لاکھ روپے اور بھی کر لی, سامنے والا کیا کر سکتا,
صحیح,
وہ کیا کرے گا, وہ اپنا قانونی چارہ جو بھی کرنے کی طرف جو ہے وہ جائیں. تو کلپٹ جو ہے نا وہ اس طرح کے لوگ بھی مل جاتے ہیں اور ہوتے ہیں, ادھر سے بھی پیسے لے لیے, ادھر سے بھی پیسے لے لیے, ان کے اوپر بھی احسان کر دیا, ان کے اوپر بھی دین چڑھا دیا, بیچ میں سے بندہ کیا ہو گیا, غائب ہو گیا, چلو بھی ڈھونڈتے رہو ابھی کہاں گیا کدھر گیا. اس کا تو ثبوت تو ہے, رشوت دی ہے, جیسے 2 لاکھ روپے رشوت دیے کسی کو, یہ کاغذات میں تھوڑی لکھا ہوا ہے رشوت دی ہے ہم نے,
صحیح,
لکھیں گے تو پھر کیا ہے, پھنسیں گے. تو اس طرح کے کام جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے, اور جد کا کام ہے کہ معاملے کو کلیئر کرانا, ان کو کلیئر کروانا چاہیے, اور جو بالخصوص جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, ایک مورل اتھارٹی بھی اگر ہے,
جی,
ایک تو یہ ہے کہ قوت نافذہ ہے کہ بھائی یہ چیز جو فیصلہ ہو جانا ہے وہ ہو جانا ہے, یہ تو جن کا کام ہے ان کی ذمہ داریوں کا تو ایکسٹریم لیول ہے, ان کو بھی اس کا جب پاس ہونا چاہیے, دین اسلام نے بڑے واضح انداز میں اس کو بیان کر رکھا ہے. بہرحال جن کے پاس ایک مورل اتھارٹی ہے, جیسے بھائی ہے بڑا, اس کے وہ اگر فیصلہ کر رہا ہے تو ایک اس کے پاس مورل اتھارٹی ہے, بڑا بھائی ہے, باقی سارے بہن بھائیوں میں اگر کوئی پرابلم ہو گیا ہے تو وہ آ جاتے ہیں اس کے پاس اور وہ ایک مسئلہ حل کر رہا ہے, تو بھائی کو ایک مورل اتھارٹی ہے, تو جس کے پاس مورل اتھارٹی ہے نا اس کو بھی بات صحیح کرنی چاہیے اور صاف اور شفاف کرنی چاہیے, اور اگر صاف اور شفاف بات نہیں کر سکتے تو اس معاملے میں کودنا ہی نہیں چاہیے. قبلہ نگران شورا دامر کاظم القدسیہ نے ایک ذمہ داران کے مدری مشورے میں بڑی پیاری بات کہی, آپ نے فرمایا بھی یہ کام ہے نا, تو یہ کام کر کے کیا کرنا ہے, جنت کمانی,
صحیح,
کام کرنا ہے اور جنت کمانی ہے. اور اگر بندے کو لگے کہ میں یہ کام کر کے جنت نہیں کماؤں گا, جیسے پبلک ڈیلنگ ہے مثال کے طور پر, لوگوں سے ملنا ہے تو میرا اس نے اخلاق ہونا چاہیے, اور اگر مجھے پتا ہے کہ میں لوگوں سے 4 بندوں سے ملنے کے بعد میرا اخلاق تبدیل ہو جائے گا یا میں چڑچڑا ہو جاؤں گا, تو پھر اس کام میں کیا ہے, آنا ہی نہیں چاہیے.
صحیح,
تو کام بندے کو صحیح کرنا چاہیے اور طریقہ کار کے مطابق کرنا چاہیے, فیصلہ کرنا ہے حق کا فیصلہ کرنا ہے, اور اگر فیصلہ نہیں کر سکتے تو اس وہ فیصلہ کرنے میں آئے ہی نہیں آ, مگر بھی ہم
کیا بات,
ہم نہیں کر سکتے, ہم اس میں اپنا انٹرفیئر نہیں کر سکتے, تو اس بعد غلط فیصلہ کر کے کسی کا حق مارنے میں کردار ادا کرنے کی بجائے پہلے کیا ہو جائیں, آپ اپنے آپ کو الگ کر لیں. خالد
بھائی, نہ کہنے کی بھی عادت بنائیں, آپ کو ہر جھگڑے میں ہر بیٹھک میں اور ہر پنچایت میں بیٹھنے کی اور پنچ بننے کی ضرورت نہیں
ہے.
جو کام آپ نہیں کر سکتے یا آپ کو اندازہ ہے کہ میں بیچ میں بیٹھ تو جاؤں گا لیکن سارا ملبہ جو ہے پھر میرے اوپر ہی گرنا ہے, تو پھر وہاں سے اپنے آپ کو نکالنا بھی یہ ایک کام ہے, اس کو بھی باقاعدہ سیکھنا چاہیے. لوگ یوں کرتے ہیں کہ بس معاملات ہیں دنیا میں تو کہتے ہیں کہ جناب آپ بیٹھ جائیں تو آپ سمجھا دیں گے کام ہو جائے گا, اب آپ بیٹھ تو جائیں لیکن آپ نے فیصلہ پھر ہماری طرف دینا ہے کیونکہ آپ کو تو ہم بلا رہے ہیں, میٹر میں آپ کو انوالو تو ہم نے کیا ہے, اب وہ بیچارہ کس اختیار سے بیٹھے, کس منہ سے بیٹھے اور کیا کرے وہ بیٹھ کر, جب آپ اس کو لے کر ہی اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ نے جناب والا فیصلہ ہی میرے حق میں کرنا ہے. تو لہٰذا بعض چیزوں میں انسان کو نہ بھی کہنا چاہیے, ہر جھگڑے میں پڑنا بھی نہیں چاہیے, لیکن جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ آپ کی وجہ سے حل ہو سکتا ہے جی, وہاں آپ کی موجودگی ضرور
حل کرنا چاہیے. میں خالد بھائی آپ کو عرض کروں, دو یہی اسی کے اوپر بات کروں,
جی
تو یوں ہی کسی بھائی سے جو ہے وہ بات کر رہا تھا جی تو وہ دوسرا بھائی کہہ رہا تھا کہ آپ یہ مسئلہ کیا کر لیں حل کر دیں تو آپ کو پتا ہے اس نے کہا ہاں جی پتا ہے یہ میں ایک سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ ان کو بولے نا میں بالکل نہیں کہوں گا میں
بالکل نہیں کہوں گا
بالکل نہیں کہوں گا اچھا پہلے وہ پوچھ رہا بھائی آپ کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں ابھی بڑے اچھے تعلقات تو آپ کی بات وہ سنتے مانتے ہیں بالکل سنتے مانتے ہیں تو آپ ان کو بولے نا بھائی یہ پرابلم ہے اس کو جو ہے نا وہ جو طریقہ کار ضابطہ ہے اس کے مطابق اس کو حل کر لیں میں بالکل نہیں کہوں گا یعنی بالکل یوں یعنی یوں جواب دے صفا چٹ جواب دے رہی حالانکہ جب سنتا مانتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے بات کو کیا ہے رکھتا بھی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جو انداز اختیار کیے ہوئے ہے وہ درست نہیں ہے تو سمجھا دینے سے اگر کوئی فائدہ ہو جاتا ہے تو کیوں بندہ اپنے آپ کو اس نیکی سے محروم کرے
کیا بات
سمجھانا چاہیے سمجھانا چاہیے بتانا چاہیے اور جو ہمارا مورل اگر کوئی اتھارٹی ہے اس کو بھی یوز کرنا چاہیے اور اگر آفیشیل کوئی اتھارٹی ہے وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کو تو اس کے طریقہ کار اور ضابطے کے مطابق ہی جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے اور غلط استعمال بہرحال نہیں ہونا چاہیے حق دلانے کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو آپس میں کی ہے آپ کے سامنے بھی رکھی ہے اس کو جو ہے اس پر غور بھی فرمائیں اور حق کسی کا کھائیں ہی نہیں اور میں آپ کو عرض کروں ہمارے پاس تو اتنا زبردست دین اسلام کا نظام موجود ہے کوئی بھی مسئلہ ہو جائے آپس میں ون پوائنٹ سولوشن ہے بھائی شریعت مطہرہ سے فیصلہ کروا دے جو شریعت مطہرہ فیصلہ کر دے اس کے مطابق کیا
یہ مسلمانوں کے لیے سلمان بھائی بڑی سعادت ہے کہ ان کا حکم ان میں موجود ہے
جی
ان کا فیصلہ ان میں موجود ہے
ایسا ہی
فیصلہ کرنے والے اصول ان میں موجود ہے
ایسا ہی
لوگوں نے الحمدللہ یہ کلام الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہے یہ بدلہ نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان لوگوں تک پہنچے تو صحیح جو آپ کو آپ کے معاملات کی درست رہنمائی کر سکے آپ جب اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر کے چھوڑ دیں گے نا تو شریعت آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی آپ کو اصول دیا جائے گا آپ کو جواب دیا جائے گا آپ کو بات بتائی جائے گی کہ کیا کرنا ہے آپ دیکھیے کتنے ہی لوگ وہ ہیں جو غیر مسلم تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں کی شان کی وجہ سے وہ مرتبہ صحابیت پر سرفراز ہو گئے یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کوئی فیصلہ لے کر ایک طرف تو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف وہ غیر مسلم تھا ہوا کیا کہ اب جب فیصلہ ہونا تھا تو اس فیصلے میں درست یا حق بجانب وہ غیر تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اصولوں کے مطابق جو فیصلہ تھا وہ ارشاد فرما دیا لوگ یہ دیکھ کر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کیا ہے اپنی ذات اپنی برادری اپنا قبیلہ اور اپنے مذہب کو ترجیح دیتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا بلکہ اصولی فیصلہ کیا اور انصاف کا فیصلہ کیا تو نتیجہ کیا ہوا جو غیر مسلم تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا اور یہ اسلام کی روشن تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں آیا کرتے تھے
سبحان اللہ
لیکن اب اگر ہم دیکھ لیں اور معاشرتی طور پہ بے راہ روی فیصلوں میں بالکل بے اعتدالی اور یوں سمجھیں کہ کسی کی جانب جھکاؤ کے ساتھ فیصلے یہ معاشرے میں مزید جھگڑے کو پروان چڑھا رہے ہیں آپ دیکھیں سلمان بھائی کتنے فیصلے کیسے ایسے ہوتے عدالت نے فیصلہ دے دیا اور باہر نکلتے نکلتے کسی فریق نے دوسرے فریق کی جان لے لی
ایسی بات
ابھی فیصلہ ہوا تھا اب یہ اس کو پتا ہے کہ میں نے سارے دروازے بجا لیے ہیں جہاں جہاں سے میں حق تلاش کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیے لیکن اب میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے بندہ اتنا یوں سمجھے کہ مینٹلی اسٹریس میں آیا کہ اب اس کو اپنی جان دینی پڑے گی دوسرے کی لے کر یہ تھوڑی بچے گا جو عدالت سے باہر جائے گا لیکن اتنا نا امید ہوا کہ بندہ عجیب ہی کام کر گیا تو اگر یہ اختیارات والا معاملہ فیصلوں والا معاملہ اسلامی اصولوں پر چلتا رہے نا تو بہت سے لوگوں کی زندگی
اور اس میں خالد بھائی ہمیں اللہ و رسول کے فیصلے پر راضی رہنا ضروری ہے
واہ واہ
یعنی ہمارے لیے ایک فیصلہ ہمارے رب نے فرما دیا اور ایک فیصلہ رسول اللہ نے فرما دیا اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر راضی ہو جائیں یعنی آپ دیکھیں کہ ہم جب کسی کو اپنا حکم بناتے ہیں ثالث مقرر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ چیزوں کا کتنا ماہر ہے کس قدر ان کو ایک سنبھال سکتا ہے
معاملہ فہم کتنا ہے
معاملہ فہم کتنا ہے ہم کسی ڈرائیور کے پیچھے نا بیٹھ جاتے ہیں بائک پہ گاڑی پہ ہم اس کو اختیار دے دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ پر اعتماد ہے, جہاں لے کے جاؤ گے آپ ہم آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ و رسول کا جو فیصلہ ہے, ہم ایک عام انسان پر اتنا اعتماد کر لیتے ہیں, اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دیتے ہیں, تو ہمارا رب جو کہ عالم العالمین ہے, تمام یعنی جتنے بڑے جاننے والے ہوں, معاملہ فہم ہو, اللہ رب العالمین کی قدرت, اس کی شان تمام سے عرفہ والا ہے. جب ہم نے اپنے معاملات اس رب کے سپرد کر دیے تو ہمیں اس رب کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. ایک بزرگ کا واقعہ امام غزالی نے منہاج العابدین میں ذکر فرمایا ہے کہ ان سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سل توتا, مانگیے عطا کیا جائے گا. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو کہ تمام جہات سے ہر چیز کو جانتا ہے, اور میں وہ کہ جو ہر چیز سے نابلد ہوں, مجھے کسی چیز کا نہیں پتا, ایسی ذات کے جو تمام چیزوں کا عالم ہے, سب کو جانتا ہے, وہ ایک جاہل بندے سے سوال کر رہا ہے. انہوں نے فرمایا, بزرگ نے اپنے بارے میں, کہ میں جو نہیں جانتا, مجھ سے فرما رہا ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے, تو میں کیا جانتا ہوں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا غلط ہے. تو فرمایا کہ یا اللہ میرے حق میں وہی فیصلہ فرما دے جو تو بہتر جانتا ہے. تو جب ہم نے اپنے تمام معاملات رب العالمین کے سپرد کر دیے, اور جو فیصلہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا, اور جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, اس پر راضی رہنا ایز اے مسلم ہمارے لیے ضروری ہے, اور اس فیصلے کو ایکسیپٹ کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے.
بالکل, بھلے وہ ہمارے خلاف ہو یا ہمارے حق میں ہو.
واہ واہ,
تو یہ اللہ رسول کا حکم ہے, اس کے مطابق یہ مکان آپ کا نہیں بنتا, تو بس ٹھیک ہے جی, نہیں بنتا, آپ اس کو خالی کر دیں, بالکل خالی کریں. اللہ جگہ دے گا, اللہ کے نام پہ خالی کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, بالکل ٹھیک. بھئی یہ دکان آپ کی نہیں ہے, یہ بھی بعض وقت ہوتا ہے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں, نام کروا دیتے ہیں, بھئی خریدی باپ خرید رہا ہے اپنی رقم سے, اچھا نام کس کے کروائیں, ابھی اس کے نام کروا دیں, اس کے نام کروا دیں, پھر بعد میں دوسرے بھائی کہتے ہیں بھئی یہ تو ابو نے جگہ جو ہے وہ لی تھی, اور یہ آپ کے تو صرف نام ایسے کروائی تھی, کاغذات میں صرف آپ کو شو کرنے کے لیے کیا تھا, بندہ کہتا ہے میں ہی اس کا مالک ہوں, اب ڈھونڈتے رہے. یہ بھی چیزیں دیکھ بھال کے اس طرح کے فیصلے بھی برت کرنے چاہیے. لیکن وہ جو بات تھی جو فیاض بھائی نے فرمائی ہے کہ اللہ رسول کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر بندہ آمین کرے, بندے کی فیور میں ہو تو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ سر جھکائے, فیور میں نہ ہو تو بھی کیا کرے, سر جھکائے.
اور ارشاد ہوا سلمان بھائی, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرو, اگر تم آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. جب ایسا کرو گے پھر یہاں سے جو فیصلہ ہو جائے اسے قبول کرو گے. تو ارشاد ہوا, ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, یہی بہتر ہے اور تعویل کے اعتبار سے بھی حسن والا ہے. اور ایک اور جگہ چند آیات کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم, کہ آپ کے رب کی قسم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپسی معاملات میں آپ کا فیصلہ نہ کروا لیں, یعنی آپ کی شریعت جو اصول دیتی ہے اس کے مطابق فیصلہ نہ ہو. اور پھر جب آپ فیصلہ فرما دیں, ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت, پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کوئی حرج نہ پائے, کوئی یہ نہ ہو کہ میرا فیصلہ تو میرے خلاف ہو گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ نہ ہو. اگر یہ ہوگا تو پھر بندہ ایمان والا نہیں رہے گا, ایمان کی دولت سے محروم رہ جائے گا, اس کا ایمان کامل نہیں رہ پائے گا. تو بندہ غور کر لے کہ جب شریعت کا فیصلہ آ گیا نا تو پھر وہی کام ہے کہ بس چھوڑ دیا.
جیسے کہ ہم دنیاوی معاملات میں کسی کو اپنا حکم تسلیم کر لیتے ہیں تو بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید رونگ جا رہے ہیں, اس کے باوجود کہ یہ ہم سے کچھ زیادہ معاملہ فہم ہے, ہم سے کچھ زیادہ عالم ہیں, تو لہٰذا ان کی بات کو قبول کر لیتے ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ جو فیصلہ ہمارے حق میں ہمارے رب نے فرمایا, اور جو فیصلہ اس کے مختار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو وہ ہمیں ہماری عقلوں کو ہماری سمجھ کو ہماری فکر کو بھلے صحیح معلوم نہیں ہوتی ہو, لیکن وہ حق حق اور حق ہے, اور اس میں ہماری بہتری ہی ہے.
درست فرمایا, اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کی بڑی مبارک تعلیمات ہیں, اللہ پاک ہمیں اپنے اختیارات کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے پاس ایک مورل اتھارٹی ہے، جن کے پاس ایک مورل اختیار ہے، ان کو بھی اپنے اختیار کو اچھے انداز میں جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، اور اختیارات کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بعض اوقات جس طرح خالد بھائی نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کی پوزیشن پر ہوتے ہیں کہ ان کے سائن پر یوں بولیں کہ کسی کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، پروموشن کا، ڈی پروموشن کا فیصلہ ہوتا ہے، سیلری پیکج کا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے، سہولیات کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو انصاف سے کام لینا چاہیے. نہ تو یہ ہے کہ یہ ہمیں سوٹ کر رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ نواز دو، جو نہیں دینے کا وہ بھی ساتھ میں کیا کر دو، بیچ میں ڈال دو، بھائی ٹھیک ہے صحیح ہے، پانچوں آدمی آئے بھائی، اپنا بندہ ہے بھائی، کیا ہے جانے دو، اپنی برادری کا ہے کیا ہے بھائی، ٹھیک ہے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اور خالد بھائی، جو لوگ واقعی درست استعمال کرتے ہیں اور اختیارات کا اچھا استعمال کرتے ہیں، انہیں اللہ کریم پھر عزت بھی عطا فرماتا ہے، اور جس طرح دنیا میں ان کی عزت ہوتی ہے ویسے اللہ کریم ان کو کیا ہے آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہمیں یہ اچھی باتوں پر عمل کرنے کی یہ وہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں غلط فیصلوں کی شر سے اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے محفوظ و معمون فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات و تسلیم. کال لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں.
میرا نام حمزہ یاسین ہے، میں اوکاڑا سے بات کر رہا ہوں. میں دار المدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم میں پڑھتا ہوں. آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے تازگی کو مزید بڑھا دیتا ہے. ہمارے گھر میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے. دعوت اسلامی زندہ باد.
واہ بھائی واہ، مرحبا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، خوش رہے ماشاءاللہ. جی،
مرکز الاولیاء لاہور سے مدر اقبال اتاری، مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلمان بھائی کا بہت پیارا سلسلہ ہے. ڈیلی بیس پہ ٹاپک بھی بہت زبردست ہوتے ہیں. مجھے حضور غوث پاک کی یہ منقبت بھی نعت خان اسلامی بھائی سے سننی ہے. رخ سے اپنے اب پردہ اٹھا دو، جالیوں پہ نگاہیں جمی ہیں.
بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی. جی،
نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے.
مرحبا جی.
مدنی رضا بھائی، آپ سے عرض یہ والا کلام سناتے ہیں. امام علیہ سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا محمد مظہر کامل حق کے شان عزت کا.
سبحان اللہ،
مرحبا جی.
جی نے ساتھ بتایا ہے، ہم زیادہ لوگوں سے بات کر رہی ہوں. سلمان بھائی آج میں آپ کو غوث پاک کی مر کے بسنوں گی. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آدم کا، ہمیں دونوں جہان ہے سہارا غوث آدم کا، ہمارے غوث آدم جاری رہے گا.
مرحبا، ماشاء اللہ جی.
قمر زمان اتاری پنڈ ہٹوبہ سے بول رہا ہوں، اور میری نعت خان اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے.
مرحبا جی.
جی، میرا نام علی رضا اتاری ہے، میں ضلع شیخ پورہ خانگاہ ڈوبہ سے عرض کر رہا ہوں. اکرام کی فرمائش سنا دیں. میرا دل اور میری جان مدینے والے،
تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. واہ مرحبا، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی جی مدینے رضا بھائی.
ان کی مغنے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، ان کی مغنے دل کے غنچے کھلا دیے دیے گئے. ایک دل ہمارا کیا گئے آزاد اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا ان کی مغکنے دل کے رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو جب یاد آ گئے سب سخن کی شاعری تم کو رضا مسلم جس سے آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے گئے ان کی مغکل دل کے سو جان سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے
لکھ دے میری تمنا
مرحبا ماشاءاللہ ویڈیو پیکج آپ کو دکھاتے ہیں شفقت مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگے دیکھیں
بعض اوقات ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر بچوں کی دوڑ لگواتے ہیں جس کو ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بچوں کی ریس لگواتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں دو تین کو ایک لائن میں کھڑا کرتے ہیں اور ہم انہیں ایک ہدف اور ایک ٹارگٹ دیتے ہیں کہ وہ جو سامنے والی دیوار ہے وہاں چھو کر واپس جو پہلے پہنچے گا اسے یہ انعام دیا جائے گا یا اس کو شاباش دی جائے گی اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں پر نہایت شفیق تھے اور واقعات اور احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے اظہار محبت کرتے ہوئے بچوں پر اظہار شفقت کرتے ہوئے بچوں کی دوڑ لگواتے تھے ایک حدیث مبارک مسند احمد کی ہے عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن حارث اس حدیث کے راوی ہیں آپ بتاتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یصف عبد اللہ و عبید اللہ و کثیرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ عبید اللہ اور کثیر یہ تینوں کون ہیں حدیث میں بتایا گیا بنی العباس یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں ان تینوں کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یصف صف بناتے ان کو ایک لائن کے اندر کھڑا کرتے ثم یقول پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من سبق الیہ فلہ قضا و قضا فرماتے کہ جو فلاں جگہ سے دوڑ کر واپس مجھ تک پہلے پہنچ جائے گا جو مجھ تک سبقت کر جائے گا اپنی جیت میں جو مقدم آ جائے گا تو اس کو اتنا اتنا انعام ملے گا فلاح قضا و قضا اس کو اتنا اتنا انعام ملے گا یہ اگزیکٹلی وہی کنڈیشن ہے جو ہم اپنے گھروں میں بازوقات کرتے ہیں کہ بچوں کی دوڑ لگوا دیتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صف بنوائی تین بچے کھڑے کیے جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور فرمایا کہ جو وہاں سے واپس آ کر مجھ تک پہلے پہنچے گا واپس آ کے مجھے ہاتھ لگا لے گا یا مجھ تک پہلے پہنچے گا تو اس کو اتنا اتنا انعام ملے گا تو راوی بتاتے ہیں فیستبقون الیہ تو وہ جو بچے تھے حضرت عباس کے بیٹے تھے وہ دوڑ کے گئے اور جہاں سے ہاتھ لگا کے یا جو بھی کر کے واپس آنا تھا جب وہ واپس آئے تو دوڑے دوڑے کوشش کر رہے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی سابق مقدم اور اول آ جائے فیقعون علی ظہرہ و صدرہ میں جو جملہ کہوں گا اس جملے کی کیفیت کو محسوس کیجئے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا راوی بتا رہے ہیں کہ جب وہ دوڑ کے واپس آتے فیقعون علی ظہرہ و صدرہ تو کوئی دوڑ کر آ کر نبی پاک کی پشت پر گرتا اور کوئی دوڑ کر آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کے ساتھ لگ جاتا یعنی جیسے ایک والد بچوں کے ساتھ کس قدر اظہار محبت کرتا ہے اظہار شفقت کرتا ہے تو وہ بچے جب دوڑ کے سب سے آگے نمبر ون آنے کے لیے دوڑے آتے تو کوئی آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر آ کے لگ جاتا کوئی سینے کے ساتھ چمٹ جاتا کوئی بازو تک پہنچ جاتا تو یہ وہ انداز تھا تو سرکار کیا کرتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ دوڑ کے واپس آ جاتے میرے آقا کے جسم سے چمٹتے فیقبلہم تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو چوما کرتے ان کا بوسا لیا کرتے وَيَلْتَزِمُوهُمْ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زور سے اپنے ساتھ چمٹا لیتے اور اپنے ساتھ سینے سے لگا لیتے تھے آپ اس قدر خوبصورت واقعہ اور اتنا زبردست انداز محبت ایسی شاندار شفقت کہ بچوں پر شاید ہم کرتے ہوئے کبھی کبھار کترا جائیں یا شرما جائیں یا اپنی عزت یا اپنے عہدے کے خیال کے اندر شاید ہم ایسا کام نہ کریں لیکن آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہادی امت رہبر امت اور ساری امت کو سیدھے راستے پر چلانے والے ہمیں عملاً یہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ بچے کے ساتھ اظہار محبت کیسے کرتے ہیں۔ بچے کی دوڑ لگوائی، جب وہ واپس آئے تو وہ آ کے اچھل اچھل کے سرکار کے قدموں میں آ رہے ہیں اور میرے آقا ان کو چوم کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ یہ ہے انداز محبت۔ اسی طرح ایک بڑا خوبصورت واقعہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت جعفر طیار شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کوئی میرے ساتھ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں عبداللہ اور جو میرے ساتھ ایک بچہ اور تھا، یاد نہیں کہ وہ حضرت امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، کہا کہ ہم مدینے سے باہر نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، آپ نے مدینہ منورہ سے باہر ہم دونوں بچوں کو دیکھا تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اٹھایا اور ایک کو حضور نے اپنی سواری کے آگے بٹھا لیا اور ایک کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ بالکل اسی طرح جب ایک والد شام کو اپنے گھر پہ آتا ہے تو بچے دروازہ کھول کے دوڑے دوڑے باہر آتے ہیں، بیٹی کہتی ہے کہ آگے میں نے بیٹھنا ہے، بیٹا کہتا ہے پیچھے بیٹھنا ہے، تو باپ اپنے بیٹی کو آگے بٹھا لیتا ہے، بیٹی کو پیچھے بٹھا لیتا ہے اور گاڑی کو اندر لے جاتے ہیں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی انداز شفقت اختیار فرمایا کہ باہر سے واپس آ رہے ہیں، کسی جگہ سے آ رہے ہیں، سفر کر کے واپس آ رہے ہیں، دیکھا میرے ہی دو بچے شہر سے باہر ہیں، حضور نے ایک کو اپنے آگے بٹھایا، ایک کو پیچھے بٹھایا اور ان کو شہر میں واپس لے آئے۔ یہ ہے محبت اور شفقت جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بچوں سے پیار کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔
یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ میرے چلے کے ناظرین، بعض اوقات بندے کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی یوں بولیے کہ اسٹڈی کا انتخاب کر سکتا ہے، کسی فیلڈ کا انتخاب کر سکتا ہے، کسی بزنس کا انتخاب کر سکتا ہے، کسی جاب کا جو ہے وہ انتخاب کر سکتا ہے، اور یہ بندے کے پاس سفر کرنا ہے تو اس میں سواری کا کیا ہے انتخاب کر سکتا ہے۔ یہ اتھارٹی بعض وقت بندے کے پاس ہوتی ہے، یوں بولیے اختیار بندے کے پاس ہوتا ہے کہ وہ پک اینڈ چوز جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور اختیار بندہ وہی کرے جسے وہ پھر نبھا بھی سکے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بعض وقت میں اسٹڈی فیلڈ کے حوالے سے بات کروں، وہ مضمون لے لیں گے کہ جس میں کیا ہے، جیسے ڈرائنگ، میں اگر ڈرائنگ انتخاب کر دوں نا خالد بھائی تو میرا فیل ہونا بالکل کمپلسری ہے، میں نے فیل ہو ہی جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ڈرائنگ کیا ہے آتی نہیں۔ اچھا، اسی طرح ہماری فیملی کے اندر، یعنی ہم جو بہن بھائی ہیں ہمارے اندر ہی، مطلب ایک فیملی ممبر ایسا ہے کہ اگر وہ ڈرائنگ کا انتخاب کر لے تو وہ تو مطلب ٹاپ آف دا مطلب لسٹ جو ہے نا، وہ اس کی ڈرائنگ جو ہے نا وہ جائے گی۔ ڈرائنگ کرنا یہ پورا کیا ہے، ایک فیلڈ ہے، اس طرح پڑھنے کے اعتبار سے بھی۔
اچھا، یہاں پر ایک بات ڈرائنگ سے ریلیٹ عرض کروں، یہ سیکھنے کو ملی اور آپ کا اللہ بھلا کرے، یوں سمجھے کہ باقاعدہ اس کا مشاہدہ ہوا۔ جو اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ڈرائنگ کرنا نا بچوں کے لیے، اور بچوں سے ڈرائنگ کروانا، کلرز فل کروانا خاص طور پر، یہ ان کی رائٹنگ اسکلز کو بہتر کرتے ہیں۔
صحیح ہے،
جس نے بچپن میں کلر نہیں بھرے نا،
جی،
کلر فل نہیں کیے، ان کی رائٹنگ اسکلز جو ہیں وہ کمزور رہیں گی۔ تو جو بچے ان چیزوں سے جی چرا رہے ہوں، تو ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں جن کا نہیں دل کرتا، ان کو یاد کروا لیں، ان سے رٹے لگوا لیں اور ان سے پڑھوا لیں۔ ریڈنگ اچھی ہے ان کی لیکن رائٹنگ اچھی نہیں، تو ذرا سا اس پر توجہ دیں تاکہ بعد میں جو ہے اس پہ زیادہ فائدہ آپ کو ہو سکے اور آپ کی رائٹنگ خوبصورت ہو جائے۔
درست فرمایا ہے، اور یہ اس کے بھی طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھائی نہیں ہے اور شغف بھی نہیں ہے، کوشش بھی نہیں کی۔ ابھی میں ذہن میں سوچ رہا ہوں تو مجھے یوں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی فیلڈ کا انتخاب کر رہے ہیں تو یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا یہ میری ذہنی استعداد کار کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ایک کام، ایک سبجیکٹ پڑھ کے میں تھک جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کر لیا، اور ایک سبجیکٹ ہے جو پڑھتے جا رہے ہیں اور مزہ آتا جا رہا ہے، تو وہ یاد رکھیے وہ ہماری کیا ہے، رغبت والا سبجیکٹ ہے۔ تو یوں ہوتا ہے، بہرحال محنت کرنی چاہیے، اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے لیے کرنا پاسبل ہے اور کیا کرنا پاسبل نہیں ہے۔
بہت ساری چیزیں یہاں میٹر کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کسی فیلڈ کا انتخاب کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہ آپ کا دوست وہاں جا رہا ہے اس لیے آپ وہاں جا رہے ہیں،
کیا بات،
یا آپ کے ٹیچر نے آپ کو کہا ہے آپ اس لیے وہاں جا رہے ہیں، یا واقعتاً ذاتی دلچسپی ہے اور شوق ہے۔ شوق بعض اوقات اوپر اوپر کا ہوتا ہے، صرف
بس سنا ہوتا ہے تو شوق ہوتا ہے, جیسے ان ہوتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ کچھ اور دنیا ہے, پھر باہر نکلنے کا دل کرتا ہے. تو ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد اور انتہائی غور و فکر کے بعد آپ مشورہ بھی کریں, اور اپنے بڑوں سے آپ اس حوالے سے پوچھیں بھی, اور اپنا ذاتی دلچسپی بھی دیکھیں کہ کس طرف ہے, اور پھر اپنی صلاحیت بھی دیکھیں
جی,
جہاں آپ جا رہے ہیں اس قابل ہیں بھی نہیں, اور اس میں آپ کما حق ہو پڑھ سکیں گے نہیں پڑھ سکیں گے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اور پھر اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ اگر کسی چیز کا انتخاب کریں گے, کسی فیلڈ کا انتخاب کریں گے, تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی.
مرحبا. اسی طرح خالد بھائی, سائنس کی بات کروں میں تو جیسے فزکس اگر آپ جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو فزکس میں بندے کو ورنیئر کیلیپر ہی جو ہے وہ استعمال کرنا نہیں آ رہا, اس کی بھی تصویر بنانی پڑتی ہے. مجھے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ جو نہ ہو سکنے والی جو ہے نا وہ لائف میں گزری ہوا ہے. اچھا, اور کیمسٹری تو مطلب کیا ہی بات ہے کیمسٹری کی, مطلب اس میں وہ تو ہم تو کیا کرتے تھے, بلکہ مجھے یوں کرنا نہیں چاہیے. بعض کا اسٹوڈنٹ جو پڑھتا ہے تو اس کو گھر پر آ کر کیا کر لیتا ہے, امپلیمنٹ بھی کر لیتا ہے, جیسے پریکٹیکل کے طور پر ہوتا ہے. تو چونکہ شعور کی کمی ہوتی ہے تو بعض پریکٹیکل کیا کرتے ہیں وہ نقصان بھی دے سکتے ہیں. خالد بھائی, ہم نے ہائیڈروجن گیس بنانے کا
پریکٹیکل کیا
بلکہ کروایا بھی.
او ہو ہو,
اور ایسا ہوا
بچپن سے ٹیچر بننے,
اللہ اکبر. بس وہ ایک موقع تھا, تو وہ کیا ہوتا ہے جیسے زنک تھا, وہ زنک اس نے بوتل میں ڈالا ہوا تھا, پورا آپریٹر ہم نے جو ہے نا سیٹ کیا ہوا تھا, ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ بننی تھی. تو وہ ہم نے زنک اس میں ڈالا ہوا تھا, اور کیا کیا اس کے اندر ڈائلوٹیڈ آپ کو کوئی بھی ایسڈ ڈالنا ہے, جیسے ہائیڈروکلورک ایسڈ ڈالیں آپ, سلفیورک ایسڈ آپ ڈالیں, تو یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک زیادہ تر جو ہے نا وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو ہائیڈروکلورک ایسڈ میں نے زنک ڈالا ہوا تھا, تو زنک میں اوپر سے کیا کیا, بیکر کے ذریعے سے ہم نے وہ کمل کیف کے اندر کیا ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ جو ہے نا وہ ڈالا, نمک کا تیزاب یہ ڈالا. اچھا, تیزاب ڈالا تو وہ کیا ہے, کوئی گیس نہیں بنی. اچھا, ہم لیب میں ہیں تو لیب میں جو ٹیبل ہوتا ہے سائنس لیب کے اندر, تو اسٹوڈنٹ سارے کیا ہوتے ہیں اس کے ارد گرد مطلب جمع ہوتے ہیں, تو ہم سارے یہ ٹینتھ کی بات ہے, تو وہ سائنس لیب میں نے وہ ڈالا جب. اچھا, ہم پہلے اپنے طریقے سے اس کو پریکٹیکل کر چکے تھے کہ گیس جو ہے بن جائے گی. وہ مجھے یاد آیا کہ یار یہ تو ڈائلوٹیڈ ہائیڈروکلورک ایسڈ ڈالنا تھا, یعنی ایسڈ کوئی بھی ہو تو ڈائلوٹیڈ ہو, یعنی ہلکی اس کی پی ایچ کا ہو تو وہ چلے گا. اب ڈائلوٹ کرنے کے لیے اس میں پانی ڈالنا پڑتا ہے. اچھا, اب میں نے جتنا اس میں تیزاب تو کیا ہے پہلے ڈال گیا تھا, اس کو تو باہر کیا نکالیں, سارا آپریٹس کھولنا پڑے گا, اس کو نکالنا پڑے گا, اور بڑا یعنی اس میں محنت لگتی ہے اس میں. تو اب میں نے کیا کیا, میں نے اس میں پانی ڈالا. اچھا, تھوڑا سا پانی ڈالا کچھ بھی نہیں ہوا, تھوڑا سا اور ڈالا کچھ, پھر میں نے تھوڑا زیادہ ہی ڈال دیا. اور وہ جب میں نے پانی اور زیادہ ڈالا نا, تو وہ اس میں گیس بننا شروع ہو گئی, اور اتنی زیادہ مطلب اس کی تعداد یوں بولے مقدار تھی کہ اس نے چھپ کیا اس نے, اور آپریٹر سے ہمارا سارا آگے پیچھے ہو گیا. لیکن ہائیڈروجن گیس کیا ہے یہ بن گئی. پھر میں نے کیا کیا, ہم گھر پر آئے تو گھر میں کیا تھا کہ لوہا بھی تھا اور تیزاب بھی تھا, تو میں نے ایک بوتل کے اندر لوہا بھی ڈالا, پلاسٹک کی بوتل کے اندر لوہا بھی ڈال دیا, بیچ میں کیا ہے ڈائلوٹیڈ تیزاب بھی ڈال دیا. اچھا, اب اس کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ہائیڈروجن گیس کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ, یعنی ایک تو اس کا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے وہ الگ ہے, اور ایک اس کا اور دوسرا آگ کے حوالے سے بھی ٹیسٹ ہوتا ہے, آکسیجن گیس کا بھی ہوتا ہے, مختلف گیسز کا ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ آپ جب دیا سلائی جلا کر کے گیس سلینڈر کے قریب کریں گے, تو یہ ہائیڈروجن گیس کی خاصیت یہ ہے کہ دھماکے سے جل اٹھتی ہے. تو اب میں نے وہ بوتل میں پلاسٹک کی بوتل میں لوہا ڈال کے اس میں ڈائلوٹیڈ تیزاب ڈالا, تو گیس بنتی ہوئی مطلب فیل ہو رہی تھی. میں نے کیا کیا, میں نے جو ہے نا وہ ماچس کی دلی جلا کے اس کو جیسے ہی بوتل کے منہ کے اوپر کیا نا, اس نے بھب سے کیا کیا, شعلہ نکالا, اور میرے ہاتھ کے بال کیا ہو گئے جل گئے. لیکن شکر ہے اللہ کا کوئی اور بڑا نقصان نہیں ہوا. تو چیزیں پریکٹیکل کرتے ہوئے, تجربہ کرتے ہوئے بھی بندے کو احتیاط سے کام لینا چاہیے. یہ ساری کہانی میں نے اس لیے بتائی ہے کیونکہ قصہ سلب ورینا مو یسر الآخرین, اگلوں کے قصے بعد والوں کے لیے کیا ہوتی ہے, نصیحت ہوتی ہے. تو اسے نصیحت حاصل کرنی چاہیے, اور یوں بولیں کہ ایکسٹرا آرڈنری تجربات کرنا اور وداؤٹ سیفٹی میئرز, یہ آپ کو کیا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے, اور سیویئر نقصان بھی, بڑا نقصان بھی کیا ہے ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اختیار کریں چیز جو بھی ہے سوچ سمجھ کر اور شریعت کے پرسپیکٹو کو دیکھ کر اختیار کریں. کوئی بھی شے جو اختیار کرنی ہے دیکھیں دین اسلام مجھے یہ اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں. اگر اجازت ہے اور وہ پسندیدہ بھی ہے تو اس کو اختیار کریں, اور اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر کیا کریں, اس کو چھوڑ دیں. وہ چیز اختیار کریں جس جو اجازت بھی ہے اور کیا ہے پسندیدہ بھی ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت سارے سننے سے رابطہ کریں گے, معلومات لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس پہ رہنمائی مل جائے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام, شمع بزم ہدایت پلا کو سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور خدمت کے قدسی کہیں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھو سلام.
ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی, خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ سن لے اللہ کے گیتے کہتے, کھلے آنکھ سن لے اللہ کے گیتے کہتے.